اسلام کی معرفت۔
سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کے حوالے سے اپنی گزشتہ ہفتے کی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
جس طرح گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی جانب سے عام دعوت اسلام کے ساتھ ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نئے مرحلے میں داخل ہو گئی، اس کے بعد سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک و بت پرستی کے خلاف اعلانیہ مقابلے کا آغاز کر دیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی آیات کہ جو آسمانی وحی کی صورت میں بتدریج نازل ہوتی تھیں کے ذریعے لوگوں کے افکار و نظریات کو اپنے دین کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ قرآن کریم کی دلنشین آیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچھا اخلاق اور منطقی گفتگو اس قدر پرکشش تھی کہ اکثر افراد اولین ملاقات میں ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کے وسیع ہونے کے ساتھ ہی کفار قریش کی آشکارا و خفیہ مخالفتوں کا آغاز ہو گیا اور یہ لوگ مختلف قسم کی سازشیں کرنے لگے تاکہ نوخیز اسلام کی ترقی و پیش رفت کو ہر ممکن طریقے سے روکیں۔ اس طرح مشرکین مکہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے دباؤ کو بڑھانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگانے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ظاہر کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ آپ پر دیوانگی کا الزام عائد کیا اور آپ کو جادوگر قرار دینے کی کوشش کی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں اور آپ پر پتھر پھینکے گئے اور آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا۔ آپ کو نازیبا کلمات سے یاد کیا جاتا اور آپ پر پتھروں سے حملے بھی کروائے گئے۔ ان طریقوں سے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرے سے الگ تھلگ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے عالم شرک و کفر نے مسلمانوں کے لیے پابندیوں کے نئے سلسلے کا آغاز کر دیا، لیکن ان تمام دباؤ کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں کسی قسم کی سستی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل کے ساتھ تمام سختیوں کو برداشت کیا۔ خداوند عالم نے بھی آیات قرآنی کے ذریعے آپ کو تسلی دی اور صبر و تحمل اور پائیدار رہنے کی دعوت دی۔ مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں دھمکی، شکنجے اور ایذائیں پہنچانے کے ہر قسم کے وسیلے کو استعمال کیا۔ مشرکین با ایمان افراد، خاص طور سے تازہ مسلمان ہونے والوں غلاموں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ بعض کو کوڑے مارتے اور پٹائی کرتے اور بعض کو برہنہ کر کے جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا کرتے تھے تاکہ یہ مسلمان ان سختیوں کی وجہ سے یکتا پرستی سے دست بردار ہو جائیں۔ اس درمیان مسلمانوں کے ایک گروہ نے مشرکین کے ہر قسم کے تشدد اور ایذا رسانیوں کو برداشت کیا، لیکن یکتا پرستی اور توحید کے نعرے سے دست بردار نہیں ہوئے۔ جن مسلمانوں کو مشرکین کی طرف سے تشدد اور ایذائیں دی گئیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک حبشہ سے تعلق رکھنے والے غلام بلال حبشی بھی ہیں۔ وہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ جس وقت امیہ بلال حبشی کے مسلمان ہونے سے باخبر ہوا تو وہ بلال کو سر عام جبر و تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ وہ بلال کو گرم ترین دنوں میں برہنہ کر کے مکے کے اطراف میں جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا کرتا اور ایک بڑے پتھر کو ان کے سینے پر رکھ دیا کرتا تھا۔ ایسی حالت میں ان سے کہتا تھا کہ محمد اور اس کے خدا پر ایمان سے دست بردار ہو جاؤ، لیکن بلال صرف ایک لفظ کی تکرار کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ بلال سخت ترین تشدد کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، یہاں تک کہ مکے کے ایک مالدار ترین فرد نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ بلال آزاد ہونے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اصحاب میں شمار کیے جانے لگے۔
عمار نے بھی اپنے والد یاسر اور والدہ سمیہ کے ہمراہ مشرکین کے شدید ترین تشدد اور ایذاؤں کو برداشت کیا۔ آپ کے والدین نے مشرکین کے شدید ترین شکنجوں کے نتیجے میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی جان خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کر دی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسلمانوں کے قلوب اس قدر خدا پر ایمان اور اپنے رسول کی محبت سے لبریز تھے کہ تمام تر شکنجوں، سختیوں اور دباؤ کو استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مسلمانوں پر رکھے جانے والے ظلم اور دردناک صورتحال کا مشاہدہ کر رہے تھے، ان تمام مناظر کو دیکھ کر شدید غمگین ہو جاتے تھے، لیکن قرآن مجید کو دل کو گرما دینے والی آیات سے الہام لیتے ہوئے لوگوں کو استقامت اور رواداری کی دعوت دیتے اور ان کو یہ وعدہ دیتے کہ حتمی کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ بہرحال جب رسول خدا نے یہ دیکھا کہ ان کے اصحاب کو شدید ترین دباؤ میں رکھا جا رہا ہے اور شدید ترین شکنجے دیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے کام کرنا نہایت ہی سخت اور دشوار ہو گیا ہے، تو آپ نے خدا کے حکم کے مطابق ان سے کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کے لیے ایک راہ تھی تاکہ کچھ دنوں کے لیے مشرکین کے جبر و تشدد اور ایذاؤں سے محفوظ رہ سکیں۔
اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے پہلے گروہ نے قریش کی ایذاؤں اور شکنجوں سے رہائی اور اپنے دینی شعائر کی بقا کے لیے مکے کی سرزمین سے ہجرت کی۔ مکے کے مسلمان خفیہ راستوں سے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ گروہ 10 یا 15 افراد پر مشتمل تھا اور ان کے ساتھ 4 خواتین بھی تھیں۔ یہ ہجرت بعثت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں انجام پائی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سر فہرست جعفر ابن ابی طالب ہیں۔ جب مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت سے مکے کے سردار باخبر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ان کے چنگل سے فرار ہو رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں کینہ و دشمنی کی آگ مزید بھڑکنے لگی اور حبشہ میں مسلمانوں کے اثر و رسوخ سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے اپنی طرف سے 2 نمائندوں کو قیمتی تحائف کے ہمراہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو، جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، کے پاس بھیجا تاکہ وہ مسلمان مہاجرین کو مکہ واپس بھیج دے۔
مشرکین مکہ کے نمائندے جب نجاشی کے دربار میں پہنچے تو قیمتی تحائف پیش کرنے کے بعد اس طرح مخاطب ہوئے: اے بادشاہ، ہمارے کچھ کج فکر اور غیر منطقی نوجوانوں نے حال ہی میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نئے اور جدید دین کی داغ بیل ڈالی ہے، ایسا دین کہ جو نہ تمہارے اور نہ ہی ہمارے مذہب سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس گروہ کی ایک بڑی تعداد فرار ہو کر تمہارے وطن میں آ گئی ہے اور اس سرزمین کی آزادی سے غلط فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہماری قوم کے سردار تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اس قسم کے افراد کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کرو تاکہ یہ اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ اس موقع پر موجود بعض وزیروں اور درباریوں نے مشرکین مکہ کی باتوں کی تائید و تصدیق کی اور نجاشی سے مطالبہ کیا کہ مسلمان مہاجرین کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ یہ انہیں واپس مکہ لے جائیں، لیکن حبشہ کے حکیم اور دانا حاکم نے نہایت ہی بردباری اور ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی بھی قیمت پر ایسے گروہ کو کہ جو میرے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں بغیر تحقیق کے کسی کے حوالے نہیں کروں گا، یقینی طور پر ان کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے۔ اگر ان 2 نمائندوں کے الزامات درست ثابت ہوں تو اس صورت میں ان مہاجرین کو ان کے حوالے کیا جائے۔
اس طرح نجاشی نے مسلمان مہاجرین کو اپنے دربار میں دعوت دی۔ مسلمان مہاجرین حبشہ کے حاکم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں موجود تمام حاضرین اس بات کے منتظر تھے کہ اس گروہ کے مقابلے میں بادشاہ کے رد عمل کا مشاہدہ کریں۔ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے جو نہ تمہارے آبا و اجداد سے میل کھاتا ہے اور نہ ہمارے عیسائی مذہب سے مطابقت رکھتا ہے؟ اس درمیان جعفر ابن ابی طالب نے اپنی گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح کیا، اے بادشاہ، ہم نادان و بت پرست تھے، مردار کا گوشت کھاتے تھے اور ساتھ ہی برے کام بھی انجام دیتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے احترام کے قائل نہیں تھے اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اچھا نہیں ہوتا تھا، ہمارے طاقتور کمزوروں کو دبا کر رکھتے تھے، ہماری زندگی کے ایام اسی طرح گزر رہے تھے، یہاں تک کہ خداوند متعال نے ہمارے درمیان پیغمبر کو مبعوث کیا، ایسا فرد کہ جس کے حسب و نصب کو ہم جانتے تھے اور پاک دامنی و امانت داری اور سچائی میں اس کا ماضی روشن و واضح تھا۔ اس پیغمبر الہی نے ہم کو یکتا پرستی کی دعوت دی، بتوں کے احترام کو ایک برا عمل قرار دیا، ہم کو سچائی، امانت داری اور اچھے اخلاق اور پڑوسیوں سے اچھے برتاؤ کی تلقین کی، ہم سے کہا کہ نجاست سے دوری اختیار کرو اور خون خرابے، فحشا اور برے کرتوتوں، زور زبردستی اور یتیموں کے اموال پر ہاتھ صاف کرنے سے اجتناب کرو۔ اس پیغمبر الہی نے کہا کہ خدا واحد کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو، اور ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ جعفر ابن ابی طالب نے اپنی گفتگو کو مزید اس طرح جاری رکھا کہ بس ہم نے اس کی تصدیق کر دی اور اس پر ایمان لے آئے اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کا آغاز کر دیا۔ وہ چیزیں کہ جو حرام کر دی گئی تھیں ہم نے ان سے دوری اختیار کی، اور جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا ہم نے ان کو قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قریش ہماری دشمنی پر اتر آئے ہیں، انہوں نے ہمیں ایذائیں دیں اور تشدد کا نشانہ بنایا تاکہ ہم اس دین سے دستبردار ہو جائیں اور دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ جب ہم کو ان کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا تو ہم اپنے دین کی حفاظت کی خاطر تمہارے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، اور ہمیں امید ہے کہ تمہارے ملک میں کوئی ہم پر ظلم نہیں کرے گا۔
عمر بن عاص قریش کے نمائندے کے عنوان سے کہنے لگا، اے بادشاہ، غیر سنجیدہ افراد حضرت عیسیٰ کے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں جو تمہارے افکار و نظریات سے سازگار نہیں ہیں، تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کے نظریات پوچھو۔ نجاشی نے مسلمانوں کے نمائندوں کی طرف رخ کیا اور کہا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ جناب جعفر بن ابی طالب نے سورہ مبارکہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی اور حضرت مریم اور مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اسلام کے نظریات کو واضح طریقے سے بیان فرمایا۔ نجاشی نے قرآنی آیات کی تلاوت سننے کے بعد اس قدر گریا کیا کہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے قطرے اس کی صورت اور داڑھی پر جاری ہو گئے، اور نجاشی کے اطراف میں موجود عیسائی پادری بھی زار و قطار گریا کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا، خدا کی قسم، یہی حق ہے جو آپ کے پیغمبر لے کر آئے ہیں اور وہ جو عیسیٰ ابن مریم لائے ہیں، دونوں کی تعلیمات کا سرچشمہ ایک ہی ہے، اطمینان رکھو، میں کسی بھی قیمت پر تم لوگوں کو ان افراد کے حوالے نہیں کروں گا، تم اطمینان کے ساتھ حبشہ کے ہر علاقے میں جا سکتے ہو اور جان لو کہ تم لوگ ہماری امان میں ہو۔ نجاشی نے قریش کے تحائف واپس پلٹا دیا اور اس طرح مسلمان حبشہ میں آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔